काम करता है कि उसका भी मजाक उड़ाया जाए। बहस न करो कि तुम्हारा एहतराम खत्म हो जाएगा और न मजाक करो कि दूसरे तुम पर गुस्ताख हो जाएंगे। और सामी लीजिए अब समाज फरमाइए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
जब से हुआ है उनका करम खैरियत से हूँ, जब से हुआ है उनका करम खैरियत से हूँ, अब दुख न दर्द है ना सितम खैरियत से हूँ, अब दुख न दर्द है न सितम खैरियत से हूँ, थामा है जब से दामन खैरुल खैरियत से हूँ, कायम है तब से मेरा भरम खैरियत से हूँ। सरकार ने सब बन गए हैं फूटे करम खैरियत से हूँ, सब बन गए हैं फूटे करम खैरियत से हूँ, अब दुख न दर्द है सितम खैरियत से हूँ। इश्क नबी में अब चाहिए न जाओ हशम खैरियत से हूँ, अब चाहिए न जाओ हशम खैरियत से हूँ, अब दुख न दर्द है सितम खैरियत से हूँ। इशरत बना हूँ जब से मैं शैदा हुजूर का, इशरत बना हूं जब से मैं शैदा हुजूर का, तब से नहीं है आंखें ये नम, खैरियत से हूं तब से नहीं है आंखें ये नम, खैरियत से हूं जब से हुआ है उनका करम, खैरियत से हूं अब दुख ना दर्द है ना सितम, खैरियत से हूं।
अजीज सामीन, अभी आप रेडियो तेहरान से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम समात फरमा रहे थे। सामीन, बहस न करो कि तुम्हारा एहतराम ख़त्म हो जाएगा, और न मज़ाक करो कि दूसरे तुम पर गुस्ताख हो जाएंगे। इनकसारी और तवाज़ो इज़्ज़त और एहतराम को बढ़ाती है। इसके अलावा जो शख्स हकीकतन इनकसारी से काम ले, उसके बारे में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन रज़िया बिदून शरफ़ मिनल मजलिस لم يذل الله وملائكته يصلون عليه حتى يقوم من المجلس، جو مجلس میں اپنے مقام سے کمتر پر راضی ہو جائے، اللہ اور فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں جب تک وہاں سے اٹھ نہ جائے۔ رزق حلال کے حصول کی کوشش کرنا اور مقدرات پر راضی رہنا ایک الہی انسان کی اہم صفات ہیں۔ یہ صفات جہاں اسے بیکار اور عبث کوششوں سے بچاتی ہیں، وہاں اسے مطمئن اور پرسکون بھی رکھتی ہیں، جبکہ حرص و حوث فضول کی محنت اور کوشش پر مجبور کرنے کے ساتھ سکون بھی چھین لیتی ہے۔ حتمی تقدیر کو جھگڑے سے دور نہیں کیا جا سکتا، اور جو روزی لکھ دی گئی ہے اسے لالچ اور مطالبے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تقدیر کے مقابلے میں سر تسلیم خم کر دو، اور جان لو کہ تم لالچ سے سوائے اس کے کہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہو۔ جس صاحب عزت نے حق کو ترک کیا وہ ذلیل ہوا، اور جس ذلیل نے انسان نے حق کو حاصل کیا وہ عزیز ہوا۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 دی 25 جمادی الثانی اور 27 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات دے 1352 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد اور فداکار عالم دین آیت اللہ حسین غفاری کی شاہی حکومت کے قید خانے میں شہادت ہوئی۔ انہوں نے پہلوی حکومت کے ظلم و ستم کی بنا پر شاہ کی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد کتابیں تصنیف کیں اور رسالے نکالے۔ انہوں نے اپنی ولولہ انگیز تقریروں کے ذریعے شاہی حکومت کے مظالم اور بدعنوانیوں سے پردہ اٹھایا، اور اسی بنا پر شاہ کے ایجنٹوں نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور ایزائیں دے کر انہیں شہید کر دیا۔ سات دے 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایران میں ناخواندگی کے خاتمے کے لیے خواندگی کی تحریک کا ادارہ قائم کرنے کا حکم دیا. اس حکم میں ایران کے تمام عوام سے کہا گیا تھا کہ وہ اس عوامی تحریک میں شرکت کریں اور ان پڑھ افراد کو خواندہ بنانے کی کوشش کریں. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر خواندگی کی تحریک کا ادارہ قائم کیا گیا اور آج اس کے بہترین نتائج دنیا کے سامنے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کے ناخواندہ ممالک کی فہرست سے نکل کر خواندہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے. سات دے سن 1379 ہجری شمسی کو ایران کے ایک جید عالم دین آیت اللہ سید محمد باقر موسوی حمدانی نے وفات پائی. وہ سن 1304 ہجری شمسی کو ایران کے ایک قدیم شہر حمدان میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم کے بعد دینی علوم کی تعلیم کا آغاز کیا. آیت اللہ باقر موسوی حمدانی 16 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے مقدس شہر قم چلے گئے جہاں وہ انقلابی علماء و اساتذہ سے خاص طور سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے آشنا ہوئے. بنابراین وہ ایران کے عوام کی تحریک آزادی کے دوران ہمیشہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے خاص اور قابل اعتماد افراد میں رہے. انہوں نے اسلامی معارف کی ترویج میں متعدد کتابیں لکھیں لیکن سب سے اہم کتاب علامہ محمد حسین طباطبائی کی تفسیر کی گراں قدر کتاب المیزان کا ترجمہ ہے. پچیس جماعت الثانی سن 1306 ہجری قمری کو عظیم فقیہ اور مرجع دینی آیت اللہ مرزا حسن شیرازی المعروف مرزا بزرگ نے تمباکو اور اس کی مصنوعات کے حرام ہونے کا تاریخی فتویٰ دے کر ایران میں انگریزوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا. ناصر الدین شاہ قاجار نے 50 سال کی مدت کے لیے ایران میں تمباکو کی کاشت، سگریٹ اور سگار وغیرہ تمباکو کی مصنوعات کی پیداوار اور تجارت کا لائسنس ایک برطانوی کمپنی ریجی کو دے دیا تھا جس کے بعد ایرانیوں کو تمباکو کی کاشت اور کاروبار سے محروم کر دیا گیا. یہ معاہدہ ایران پر انگریزوں کے اقتصادی تسلط کے مترادف تھا، اسی لیے ایرانی عوام نے علماء کرام کی قیادت میں اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی. تمباکو تحریک کے دوران مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے جن کو کچلنے کے لیے سرکاری عملے نے متعدد لوگوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا. آخر کار اس دور کے سب سے بڑے دینی رہنما آیت اللہ مرزا حسن شیرازی المعروف مرزا بزرگ نے ایک سطر پر مشتمل مختصر فتویٰ دیا جس میں تمباکو اور اس سے بننے والی مصنوعات کے استعمال کو حرام قرار دے دیا گیا تھا. یہ فتویٰ اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ ایران میں برطانوی کمپنی ریجی کی تمام صنعتی اور کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئیں اور بالآخر ناصر الدین شاہ کو مجبوراً معاہدہ منسوخ کرنا پڑا. پچیس جماعت الثانی سن 1415 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ محمد علی عراقی نے قم میں وفات پائی. انہوں نے 20 سال کی عمر سے جب عراق میں حوض علمیہ قائم ہوا تو 8 سال تک آیت اللہ العظمیٰ حائری سے قصب فیض کیا اور حوض علمیہ قم کے قیام کے بعد آیت اللہ العظمیٰ حائری کے توسط سے قم چلے گئے اور خاص شخصیات میں ان کا شمار ہوا. آیت اللہ اراکی حوزہ علمیہ قم میں 35 سال تک تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے اور حوزے کی بہت سی بزرگ شخصیات نے آپ کے دروس سے استفادہ کیا۔ آیت اللہ خوانساری کی وفات کے بعد مدرسہ فیضیہ میں آپ نماز جماعت پڑھاتے تھے، اور آیت اللہ گلپائیگانی کی وفات کے بعد آپ کی مرجعیت شروع ہوئی۔ آیت اللہ اراکی نے 103 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ان کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضہ مقدس میں دفن کیا گیا۔ ستائیس دسمبر سن 1571 عیسوی کو جرمنی کے مشہور ریاضیداں اور ماہر فلکیات جوہانس کیپلر پیدا ہوئے۔ وہ جدید علم فلکیات کے بانیوں میں سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فلکیات کے موضوع پر ایک کتاب لکھی۔ علوم حیات و نجوم کے ماہر ٹرائکو براہے ان کے نظریات سے اختلاف رکھتے تھے، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق زمین کائنات کا مرکز تھی، جبکہ کیپلر کوپرنیکس کے نظریے کے حامی تھے۔ انہوں نے سورج کو کائنات کا مرکز قرار دیا تھا، لیکن اس اختلاف کے باوجود براہے کیپلر کے قدردان بن گئے۔ 1601 ہجری میں براہے کے انتقال کے بعد کیپلر براہے کی رصدگاہ کے منتظم بن گئے۔ کیپلر نے براہے کے مشاہدات اور فراہم کردہ معلومات کا تجزیہ کیا، اور سیاروں کی حرکت سے متعلق 3 قوانین مرتب کیے جو کیپلر قوانین کے نام سے مشہور ہیں۔ ستائیس دسمبر سن 1822 عیسوی کو فرانس کے مشہور ڈاکٹر اور کیمیاداں لوئی پاسچر پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ 27 سال کی عمر میں انہوں نے کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد اسٹراسبرگ یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے پڑھانے لگے۔ انہوں نے پیرس کی سائنسی تحقیقاتی انسٹیٹیوٹ کی سربراہی کی ذمہ داری بھی سنبھالی۔ انہوں نے ریشم کے کیڑے کی بیماریوں اور متعدی بیماریوں، خصوصاً کتے کے کاٹے کی بیماری کے بارے میں بھی نئے نظریات پیش کیے، اور اس سلسلے میں کئی دریافتیں کیں۔ انفیکشن سے ہونے والی بیماریوں کے علاج اور جراثیم کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں ان کی تحقیقات اور دریافتوں سے بیماریوں کا علاج کرنے کے اصول بدل گئے۔ لوئی پاسچر کی خدمات کے اعتراف میں حکومت فرانس نے سن 1988 عیسوی میں سائنسی تحقیقاتی انسٹیٹیوٹ کو پاسچر کے نام سے موسوم کر دیا۔ اس کا شمار طبی تحقیقات کے بڑے مراکز میں ہوتا ہے، اور دنیا کے اکثر ملکوں میں اس کی شاخیں ہیں۔ ستائیس دسمبر سن 1945 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد تاریخی ماسکو معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے پر امریکہ، روس اور برطانیہ کے نمائندوں نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت کوریا کو 2 ملکوں شمالی اور جنوبی کوریا میں تقسیم کر دیا گیا۔ ستائیس دسمبر سن 2007 عیسوی کو پاکستان کی سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بینظیر بھٹو ایک بم دھماکے میں جاں باق ہو گئیں۔ بینظیر بھٹو پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں 1953 میں پیدا ہوئیں۔ اپنی اعلیٰ تعلیم انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں پائے تکمیل کو پہنچائی، اور 1977 عیسوی میں وہ پاکستان آ گئیں۔ 1988 میں جب جنرل ضیاءالحق ایک مشکوک فضائی حادثے میں امریکی سفیر سمیت چند پاکستانی جرنیلوں کے ہمراہ مارے گئے تو بینظیر بھٹو انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی وزیر اعظم بن گئیں۔ تاہم صرف 2 سال کے بعد ہی ان کی حکومت گر گئی۔ 1993 میں ایک بار پھر بینظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال لیا جو 1996 تک ان کے پاس رہا۔ اس کے بعد انہوں نے جلا وطنی اختیار کر لی۔ اکتوبر 2007 میں وہ اپنی جلا وطنی ختم کر کے پاکستان لوٹ آئیں۔ بینظیر بھٹو نے اپنے استقبالیہ جلوس میں بم دھماکے کے باوجود کے جس میں 150 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے، سیاسی سرگرمیاں اور ریلیوں کی قیادت کا سلسلہ ترک نہیں کیا۔ چنانچہ آج ہی کے دن اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی میں ہونے والے ایک ہولناک بم دھماکے میں جاں بحق ہو گئیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اپنے دین میں پرہیزگاری اختیار کرنے اور اللہ کی خاطر کوشش کرنے اور سچ بولنے اور جو بھی تمہیں امین بنائے اسے امانت لوٹا دینے، چاہے وہ نیک آدمی ہو یا برا آدمی ہو، اور طویل سجدہ کرنے اور اچھی ہمسائیگی کی وصیت کرتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی باتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے۔ یہ وضاحت کرتے ہوئے کس طرح ہم ان کے لیے فخر کا باعث بن سکتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو اور ہمارے لیے زینت بنو اور باعث شرمندگی نہ بنو۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا عزت اور وقت کو خاک میں ملا دینا ہے، اسی لیے قناعت اور بردباری کو بہترین دولت قرار دیا گیا ہے۔ جب تک تمہارے لیے ممکن ہو کسی سے نہ مانگو، کیونکہ ہر دن کے لیے ایک نئی خوبی ہے اور طلب پر اصرار اہمیت کو ختم کر دیتا ہے۔ زندگی گزر جائے، دنیا ختم ہو جائے، آخر کار انسان کے نصیب میں وہی آئے گا جو اس نے بویا ہے۔ اگر نیکی کی تو خوشحالی اور اگر بدی کی تو ندامت۔ اس بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، تمہاری عمر گھٹتی ہوئی اور دن گنے ہوئے ہیں، موت اچانک آ جائے گی۔ جو نیکی بوئے گا وہ خوشی کی فصل کاٹے گا، اور جو برائی کاشت کرے گا وہ ندامت پائے گا۔ سست انسان کو بھی اسی کا حصہ ملے گا، اور حریص کو وہ کچھ نہیں مل سکتا جو اس کے مقدر میں نہیں ہے۔ ہر کاشت کرنے والے کے لیے وہی ہے جو اس نے کاشت کیا ہے۔ جسے کوئی خوبی ملی ہے تو وہ اسے اللہ نے عطا کی ہے، اور جسے کسی برائی سے بچایا گیا ہے تو اسے اللہ نے ہی بچایا ہے۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا اگلا پروگرام، خلقت کی رانائیاں۔ عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا، لہذا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ بہت سے افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے متعلق پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
خلقت کے بارے میں غور و فکر خداوند عالم سے آشنائی و معرفت کا ایک بہترین راستہ ہے۔ انسان بے جان اور جاندار کی فطرت پر نظر کر کے نظام کائنات کی شناخت کی سمت قدم بڑھاتا ہے، اور اپنے اس تحقیقی سفر میں بہت سے حقائق کو درک کر لیتا ہے جو خالق کائنات کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیڑے مکوڑے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہی چھوٹے اور معمولی ہیں، لیکن ان کے اندر ہمارے لیے بہت سے اہم اور قیمتی حقائق پوشیدہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے برحق جانشینوں کے نورانی اقوال میں ان کے متعلق بعض حقائق بیان ہوئے ہیں۔ یہ حقائق اور معلومات کائنات کی باریکیوں اور خلقت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمارے افکار کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ وہی مقولہ ہے جس کی طرف انبیاء الہی نے ہمیں دعوت دی ہے، یعنی خلقت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ سامعین، آئیے کیڑے مکوڑوں کی زندگی اور ان کی عظمت و رفعت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے زیہوش کیڑوں میں سے ایک شہد کی مکھی ہے۔ اگر ہم اس چھوٹی سی مکھی کے بارے میں تحقیق کریں تو اس شہد کی مکھی میں وسیع نظام الاوقات، منظم و متحرک زندگی اور بہت ہی زیادہ جد و جہد کا مشاہدہ کریں گے۔ سورہ نحل کی 68 اور 69 آیت میں شہد کی مکھی کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائیں، اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کریں اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلیں، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے، جس میں پوری عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے اور اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بھی ایک نشانی ہے۔ مندرجہ بالا آیتوں میں شہد کی مکھی کے گھر بنانے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے افراد نے شہد کی مکھی کے 6 کونے پر مشتمل چھتے کو دیکھا ہوگا۔ اس چھتے کو مکھیاں بڑی ہی ظرافت اور غیر معمولی تکنیک کے ساتھ تیار کرتی ہیں۔ اس کا نقشہ بہت ہی سوجھ بوجھ سے آمادہ اور اس کے زاویے بہت ہی منظم و مرتب اور مساوی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے گھر بہت ہی مستحکم و مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے گھر میں لگایا جانے والا میٹیریل موم ہوتا ہے۔ آیت قرآنیہ میں آگے چل کر شہد کی مکھی کی غذا کے بارے میں اشارہ ہوا ہے، اور اس بہترین غذا کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں تک پہنچنے کے لیے اپنے راستوں میں کبھی کبھی علامت بناتی ہوئی جاتی ہیں اور راستے میں مختلف طرح کی خوشبوؤں کو بکھیرتی ہوئی اپنے راستے کو اس طرح معین کرتی ہیں تاکہ اس کی کوئی دوسری ساتھی راستے سے بھٹک نہ سکے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں سے نچوڑے گئے عرق کو اپنے بدن کے ایک حصے میں محفوظ رکھتی ہیں اور اس میں کے جسے مواد شیمیائی کا ایک چھوٹا کارخانہ کہتے ہیں، پھولوں کا عرق مختلف حالات سے گزرتے ہوئے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں اس شہد کو دوبارہ اپنے بدن سے باہر نکال دیتی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ مکھیاں جس قسم کے پھولوں یا پھلوں سے عرق حاصل کرتی ہیں اسی رنگ کا شہد وجود میں آتا ہے۔
سامعین، ہم نے ان مختصر سی عبارت میں شہد کی مکھیوں کی پراسرار زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے ان تمام حیرت انگیز امور اور منظم و مرتب نظام کو کس سے سیکھا ہے؟ اگر ہم ان امور کا بغور مطالعہ کریں اور اس کے بارے میں مزید غور و فکر سے کام لیں تو یقیناً بہت ہی لطیف، حیرت انگیز اور انسانوں کے لیے نہایت ہی مفید پائیں گے۔ شہد کی مکھیوں کے مقابلے میں، کہ جو انسانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، ہم ایک کیڑے یعنی ٹڈی کی خلقت کے بارے میں بھی غور کریں۔ ٹڈی ایک بہت ہی معمولی، کمزور اور انگلی کے برابر کا کیڑا ہے، لیکن جب سب کے سب ایک ساتھ مل کر ہوا میں پرواز کرتی ہیں تو لگتا ہے کہ زمین پر سیلاب جاری ہو گیا ہے۔ یہ ٹڈیاں پہاڑ، صحرا و بیابان اور شہر و دیہات سب کو اپنے اندر اس طرح چھپا دیتی ہیں کہ ان پر سورج کی عظیم روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ چاہے کہ اس عظیم لشکر کو مرتب و منظم کرے، انہیں ایک جگہ اکٹھا کرے، تو برسوں لگ جائیں گے۔ تو کیا خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے علاوہ کوئی شخص اس کام کو انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے؟ یہی ٹڈیاں کے جو عام طور پر کسی کو بھی پریشان کیے بغیر کھیتوں، باغوں، دروں اور پہاڑوں کے سوراخوں میں بڑے ہی سکون سے زندگی بسر کرتی ہیں، سب سے پہلی نظر میں تو یہ بہت ہی کمزور و ناتواں حیوان شمار ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ضعیف و ناتوان وجود کسانوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ موقع اس وقت پیش آتا ہے جب یہ ٹڈیاں اچانک باغوں اور وسیع و عریض لہلہاتے ہوئے کھیتوں پر براجمان ہو جاتی ہیں اور بہت ہی کم وقت میں پودوں کی شاخوں، پتوں اور اس کی بالیوں کو کھا جاتی ہیں اور تمام درختوں یا پودوں کو ہر طرح کی بالیوں اور پھلوں سے خالی کر کے صحرا و بیابان میں تبدیل کر دیتی ہیں۔
کیڑے مکوڑوں میں سے ایک اور نہایت ہی معمولی مخلوق چیونٹی ہے، جس کے بارے میں تحقیق کرنے سے انسانوں کے لیے خالق کائنات کی عظمت و معرفت کے حصول کے عظیم در واہ ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات کی یہ نہایت ہی مختصر بدن والی معمولی اور نازک مخلوق واقعاً اس قدر چھوٹی ہے کہ اگر غور سے نہ دیکھا جائے تو نظر بھی نہ آئے۔ ممکن ہے ہم اس کے بارے میں غور و تدبر نہ کریں بلکہ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر کس طرح یہ زمین پر راستہ چلتی ہے، کس طرح سے اپنی ضرورت بھر غذا کو تلاش کرتی ہے، دانوں کو اپنے بل میں جمع کرتی ہے۔ چیونٹی گرمی کے موسم میں ہی جاڑے کے موسم کے لیے دانہ ذخیرہ کرتی ہے، تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سوائے خداوند حکیم و دانا کے کون ہے جس نے اس نہایت ہی معمولی اور ضعیف و ناتواں مخلوق کو اس قدر ہوشیاری و ذہانت عطا فرمائی ہے کہ اپنی زندگی کے طور طریقے سے بخوبی واقف ہے اور غذا کے طور پر جو کچھ اس کے مناسب ہوتا ہے وہ تمام نعمتوں کے درمیان سے اسے چن چن کر کھاتی ہے اور اپنے کھانے والی چیزوں کو دور و دراز یا قریب سے اکٹھا کر کے اپنی بلوں میں لا کر رکھ دیتی ہے اور صرف انہی دانوں کو منتخب کر کے لاتی ہے جو اس کے بل میں رہ سکے اور اس کے تمام ساتھیوں کی آمد و رفت میں کوئی مشکل و پریشانی پیش نہ آئے۔ اب یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ آخر چیونٹی کو کس نے یہ تعلیم دی ہے کہ دانوں کو لے جا کر مخصوص مقام پر رکھے تاکہ وہ خراب و برباد نہ ہو۔ کتنی لطیف بات ہے کہ چیونٹی اپنی مختصر و معمولی وجود کے باوجود تمام اعضاء و جوارے رکھتی ہے اور جو کچھ بڑے جانوروں جیسے ہاتھی اور گینڈے کو دیا گیا ہے وہ چیزیں چیونٹی کو بھی اس کے بدن اور ضرورت کے مطابق دیا گیا ہے۔ بے شک اس چھوٹی سی مخلوق کی خلقت میں جو ظرافت اور دقت نظر سے کام لیا گیا ہے وہ بڑی بڑی مخلوقات کی خلقت سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اب آپ غور کریں کہ چیونٹی کے نہایت ہی معمولی سے سر میں آنکھ، کان، زبان اور اینٹینے کی طرح دو شاخک بھی موجود ہے۔ چیونٹی ان شاخک کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے پیٹ میں معدہ اور اتری جیسی چیزیں بھی موجود ہیں اور نہایت ہی باریک و ظریف اور معمولی ہڈیاں دونوں طرف سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اعصاب اور اعضائے بدن اس کی جسامت اور ضرورت کے مطابق ہیں، اور اس کے چھوٹے سے سر میں معمولی سا دماغ بھی موجود ہے جو اس کی پیچیدہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، اور اس کے پیروں میں ہڈیوں کے مختلف جوڑ بھی ہیں، اور اس کا ہر جوڑ بڑے بڑے جانوروں کی طرح اپنے مخصوص کام انجام دیتے ہیں۔
سامعین، عظیم اور توانا پروردگار نے چیونٹی کے لطیف و ظریف جسم کو نہایت ہی نازک ہاتھ اور پیر پر کے جو اپنے کاندھوں پر اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے استوار کیا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ کبھی دیوار پر چڑھ جاتی ہے تو کبھی چھت سے چپک کر اپنا راستہ طے کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن و افکار کو بروئی کار لائے اور خوب غور و فکر کرے اور اس کے بعد دوبارہ چیونٹی کی زندگی پر نظر دوڑائے تو اس کے سامنے تمام دلیلیں بے بانگ دہل کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ اس چیونٹی کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جس نے بڑے بڑے جانوروں اور بڑے بڑے درختوں کو پیدا کیا ہے، کیونکہ ہر مخلوق کے بدن کے اجزاء مستحکم ہیں اور ہر جاندار مخلوق میں مختلف و پیچیدہ اعضاء موجود ہیں۔ اگر ہم دقیق طریقے سے غور کریں تو مشاہدہ کریں گے کہ تمام مخلوقات کے اجسام نہایت ہی پیچیدہ اور منطقی ہیں، اور دونوں پر منظم و مرتب قوانین حاکم ہیں، اور پیدائش کے وقت سے لے کر عمر کے آخری لمحات تک خداوند عالم کی ہدایت و رہنمائی کے جلوے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پس وہ خدا عظیم و برتر ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا اور تمام جانداروں کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا اور ان کی ضرورتوں کو بہترین انداز سے پورا ہونے کے لیے وسائل فراہم کیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے شہر پارا چنار میں انسانی بحران کے خلاف پورے ملک میں مظاہرے اور احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری۔ غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت، درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونیت مخالف کارروائیوں میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی. صدر پاکستان نے کہا ہے کہ مولا سے بڑی سپر پاور کوئی نہیں، مشکل حالات سے پاکستان کو نکالیں گے. اور سابق ہندوستانی وزیر اعظم منموہن سنگھ چل بسے، آخری رسومات سنیچر کو ادا ہوں گی. اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پارہ چنار میں انسانی بحران کے خلاف پورے ملک میں مظاہروں اور احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان میں ہمارے نمائندوں کا کہنا ہے کہ کراچی، لاہور، کوئٹہ، گلگت بلتستان اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں لوگ پارہ چنار کے مظلوم عوام کی حمایت میں دھرنوں پر ہیں، جبکہ خود پارہ چنار میں لوگ مسلسل جمعے کو 8 دن سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس درمیان کراچی میں نمائش چورنگی پر احتجاجی دھرنے سے مجلس وحدت مسلمین MWM کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پارہ چنار کا محاصرہ فوری طور پر ختم کرائے. MWM کے چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کراچی میں دھرنے کے شرکا سے ٹیلی فونی خطاب میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ پارہ چنار کے مظلوم عوام کے مطالبات فوری طور پر تسلیم کیے جائیں. ان کا کہنا تھا کہ پارہ چنار میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اور پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، جہاں پورا ملک ہی عوام کے لیے جیل میں تبدیل ہو گیا ہے، جبکہ دہشت گرد عناصر دن دناتے پھر رہے ہیں. دوسری جانب کراچی کے مختلف مقامات پر احتجاجی دھرنے کے باعث کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہونے والی تمام ٹرینوں کو ڈرگ روڈ اور لانڈھی اسٹیشنوں پر اضافی اسٹاپ دے دیا گیا ہے. ریلوے ترجمان کے مطابق کراچی کینٹ سے روانہ ہونے والی تمام ٹرینوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. مسافروں کی سہولت کے لیے ڈرگ روڈ اور لانڈھی اسٹیشنوں پر اضافی اسٹاپ دیا گیا ہے، تاکہ سڑکوں کی بندش کی وجہ سے جو مسافر کینٹ اسٹیشن نہ پہنچ سکیں وہ ڈرگ روڈ اور لانڈھی اسٹیشن سے ٹرین پر سوار ہو سکیں. واضح رہے کہ ضلع کرم میں 80 دن سے راستوں کی بندش کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں، جبکہ ابتر صورتحال کے خلاف پارہ چنار میں شہریوں کا شدید سرد موسم میں پریس کلب کے باہر دھرنا جمعے کو 7ویں دن بھی جاری رہا. کرم ایجنسی میں گزشتہ ماہ مسافر بس پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں درجنوں افراد شہید ہو گئے تھے. مسافر گاڑیوں کے 2 قافلے تھے، جن میں سے ایک پشاور سے پارہ چنار اور دوسرا پارہ چنار سے پشاور جا رہا تھا کہ دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کر دی تھی. اس واقعے کے بعد کرم ایجنسی کے مختلف علاقوں میں حالات کشیدہ ہو گئے تھے. متحرف فریقین کے مابین فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اس سے پہلے اگست میں بھی اسی طرح کے واقعات میں کئی افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں. ان واقعات کے بعد سے کرم ایجنسی میں کئی مقامات پر راستے بند ہیں. غزہ پٹی پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جہاں آج جمعے کو بھی مزید 10 فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو گئے. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر 2 بار بمباری کی، جس کے نتیجے میں فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے. بدھ کو بھی غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 15 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے تھے. مقبوضہ فلسطین میں صہیونیت مخالف کارروائیوں میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں. ایرنا نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ اور تل ابیب میں فلسطینی مزاحمتی فورس کی صہیونی مخالف کارروائیوں میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. ادھر تحریک حماس کی عسکری شاخ القسام بٹالین نے اعلان کیا ہے کہ اس بٹالین کے ایک مجاہد نے جبالیہ کیمپ کے مشرق میں ایک صہیونی فوجی کمپلیکس میں شہادت پسندانہ کارروائی کی، جس میں 5 صہیونی ہلاک اور زخمی ہو گئے. اسلامی جہاد تحریک کی عسکری ونگ سرایہ القدس بٹالین نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بیت حانون کے ابراج آلودہ علاقے کے جنوب میں صہیونی فوجی گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی ذرائع نے کہا ہے کہ تل ابیب کے قریب ہرتزالیہ کے علاقے میں ایک صہیونیت مخالف کارروائی انجام پائی ہے۔ اس کارروائی میں ایک صہیونی ہلاک ہو گیا جبکہ صہیونی فوجیوں نے حملہ آور کی طرف فائرنگ کی۔ صہیونی حکومت نے ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرقی لبنان کے بعض علاقوں پر بمباری کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے اپنی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مشرقی لبنان میں واقع البقا کے 3 مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ حال ہی میں صہیونی اخبار ہآرتس نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ اگر لبنانی فوج مقررہ میعاد کے اندر جنوبی لبنان کو سیکورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہی تو اسرائیلی فوج لبنان کی سرحد کے دیہی علاقوں میں تعینات رہے گی۔ مذکورہ اخبار نے اس رپورٹ میں صہیونی حکومت کے فوجی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے لبنان میں اس حکومت کے جرائم کی طرف اشارہ کیا اور لکھا کہ جنگ بندی کے قیام کے بعد سے ہم نے حزب اللہ کے 42 ارکان کو قتل کیا ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت اور لبنان کے درمیان جنگ بندی بین الاقوامی ثالثی سے 27 نومبر کو عمل میں آئی تھی۔ اس معاہدے کے نفاذ کے بعد سے صہیونی فوج نے متعدد بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ شامی ذرائع نے شمالی شام میں امریکہ سے وابستہ کردوں اور ترکیہ سے وابستہ مسلح گروہوں کے درمیان اور مغربی شام میں دہشت گردوں اور مسلح افراد کے درمیان شدید لڑائی کی خبر دی ہے۔ شامی ذرائع نے شمالی شام میں منبج کے مضافات میں واقع تشرین ڈیم اور قرہ قزاق پل کے نواحی علاقوں میں امریکہ سے وابستہ کرد فورسز اور ترکیہ سے وابستہ مسلح گروہوں کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاع دی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں دھڑوں کے تقریباً 30 افراد مارے گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی حمایت یافتہ عناصر نے اس لڑائی میں ترکیہ سے وابستہ گروہوں کے فوجی ساز و سامان اور گاڑیوں کو آگ لگا دی، جبکہ ترکیہ کے توپ خانے نے بھی قرہ قزاق اور تشرین ڈیم میں امریکی حمایت یافتہ عناصر کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی۔ شامی ذرائع نے مغربی شام میں حمص کے نواحی علاقے بلقصہ میں ملٹری آپریشن ڈپارٹمنٹ کے نام سے موسوم دہشت گردوں اور مسلح افراد کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاع دی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یمن کے دارالحکومت سنا اور مغربی شہر الحدیدہ پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے وحشیانہ حملے کے بعد یمنی فوج نے مقبوضہ علاقوں کے مرکز میں صہیونی اہداف پر کامیاب میزائل حملہ کیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے 7 فضائی حملوں میں سنا اور الحدیدہ صوبوں کے اہداف پر بمباری کی، جن میں سنا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور الحدیدہ میں بجلی گھر کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے کہ جب عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر اور اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر یمن میں موجود تھے۔ یمن کی سول ایویشن آرگنائزیشن نے جمعہ کو اعلان کیا کہ دارالحکومت سنا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور صوبہ الحدیدہ پر صہیونی حکومت کے حملے میں 6 افراد شہید اور 40 زخمی ہو گئے۔ یمن پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے چند گھنٹے کے بعد ہی یمنی فوج نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ یمنی میزائل حملے کے بعد تل ابیب کے بن گورین ہوائی اڈے پر پروازیں معطل کر دی گئیں اور متعدد پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ صہیونی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ یمنی میزائل حملے کے وقت سائرن کی آواز سن کر 20 لاکھ سے زیادہ صہیونی آباد کار پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے لگے اور اس درمیان کم از کم 18 صہیونی زخمی ہو گئے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ میں فلسطینیوں کا اجتماعی قتل عام کیا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی جو کچھ غزہ میں کر رہے ہیں وہ کھلی نسل کشی ہے، جس کی بین الاقوامی اداروں نے بھی تصدیق کی ہے۔ بدر الدین الحوثی نے شام میں دمشق کے جنوبی مضافات اور درعا کے اطراف کے علاقوں پر صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی فوج نے قنیطرہ کے 95% علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے مقبوضہ فلسطین کے مرکزی علاقوں پر یمن کی مسلح افواج کے حملوں کی طرف بھی اشارہ کیا اور یافا میں صہیونی فوجی علاقے پر بیلسٹک میزائل سے حملے اور امریکی F-18 جنگی طیارہ تباہ ہو جانے کو اہم کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بات کا خود صہیونی حکام نے بھی اعتراف کیا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ صہیونی دفاعی سسٹم یمنی بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ لندن میں فلسطینی حامیوں نے مظاہرہ کر کے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی سپلائی روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لندن کے مرکز میں فلسطینی حامیوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ میں صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی، فوری جنگ بندی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور ایسے پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا مسیح فلسطینی تھے اور برطانوی ہتھیار غزہ میں نسل کشی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرین نے جنگ بند کرو اور فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے بھی لگائے۔ انہوں نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ صدر پاکستان نے کہا ہے کہ مولا سے بڑی سپر پاور کوئی نہیں ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی 17ویں برسی کے موقع پر صوبہ سندھ کے لاڑکانہ ضلع کے گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا کہ عوام کی طاقت اور دعاؤں سے دوبارہ صدر بنا ہوں۔ پاکستان اور وفاق کے ساتھ وفا ہے، ملک کو بچانا ہے، مشکل حالات سے پاکستان کو نکالیں گے۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ اگر کوئی سپر پاور ہے تو مولا اس سے بڑی سپر پاور ہے اور وہی ایک واحد طاقت ہے۔ عوام پریشان نہ ہوں، ان مشکل حالات سے پاکستان کو نکالیں گے، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم مسائل سے نمٹنے کے پرانے واقف کار ہیں، سب کو دیکھ لوں گا۔ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ ایٹمی اثاثوں اور میزائل پروگرام پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں کرنے دیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال تک سیاسی جد و جہد کی۔ محترمہ بینظیر بھٹو ملک کے عوام کی حقیقی نمائندہ تھیں۔ انہوں نے پاکستان اور عوام کی خاطر جد و جہد کی اور اسی راستے میں اپنی جان دے دی۔ بلاول بھٹو نے امریکہ کی جانب سے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی پر پابندیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے ہم اپنے ایٹمی اثاثوں اور نہ ہی میزائل پروگرام پر کسی قسم کی سودے بازی ہونے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف ممالک ہماری اندرونی سیاست کے اوپر بیان دے رہے ہیں، عمران خان صرف بہانہ ہے، اصل میں نشانہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی کے دوران پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کی پاکستان مخالف سرگرمیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، تاہم کالعدم ٹی ٹی پی آج بھی افغانستان سے پاکستان مخالف کارروائیاں انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی حکومت سے بارہا کہا ہے کہ کل عدم تنظیم وہاں سے پاکستان مخالف کارروائیاں انجام دے گی تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان میں حملے کر رہے ہیں، البتہ ہماری سیکورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف پوری طرح صف آ رہا ہیں۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر حکومت ہندوستان نے 7 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے اور کانگریس سمیت کئی جماعتوں نے اپنے پروگرام منسوخ کر دیے ہیں۔ ہندوستان سے موصول رپورٹ کے مطابق منموہن سنگھ کے انتقال کے باعث مرکزی کابینہ کے اجلاس میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ملک کے لیے انجام دی جانے والی بے شمار خدمات کو یاد اور ان کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ کابینہ نے ان کے انتقال پر ایک تعزیتی قرارداد منظور کی جس میں ان کی اقتصادی اصلاحات اور ملک کی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا گیا۔ کانگریس کے رہنماؤں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال کو ملک کے لیے ایک عظیم نقصان قرار دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ڈاکٹر منموہن سنگھ کی آخری رسومات سنیچر کو صبح 10 سے 11 بجے کے درمیان ادا کی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نشریات کا آخری پروگرام، اور آخری پروگرام انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام انداز جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نظیم سزواری۔ آج کے پروگرام میں ہم نئے سال اور کرسمس کی آمد کے موقع پر سرزمین فلسطین اور خاص طور سے غزہ کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا اس وقت کرسمس کی تیاریوں اور نئے معاف کیجیے کرسمس کے جشن اور نئے سال کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہے، لیکن غزہ کے لوگوں کے مصائب و آلام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور آج بھی غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے، اور خاص طور سے کمال عدوان ہسپتال میں زیر علاج مریض اور وہاں پر موجود پناہ گزینوں کی جانب سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ اس علاقہ پوری طرح سے غاصب صہیونی فوجیوں کے محاصرے میں ہے، اور ان کے ٹینکوں کی توپوں کی گھن گرج جو ہے وہ مریضوں کے کانوں کو سنائی دے رہی ہے۔ تا یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف عمارتوں کے اندر ہسپتال کی عملہ اور مریض محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اور وہ ایک عمارت سے دوسرے عمارت کی جانب جا نہیں پا رہے ہیں، اور اگر ایسی کوئی کوشش کی جاتی ہے تو غاصب صہیونی فوجی ان پر فائرنگ کرتے ہیں۔ اسپتالوں، حتیٰ کہ رہائشی مکانوں، پناہ گزینوں کے کیمپوں اور صحافیوں پر بھی صہیونی فوج کے حملے جاری ہیں، اور آج کے حملے میں کم سے کم 5 مزید صحافیوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ اس طرح سن معاف کیجیے گا 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 201 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق بہت سارے جو علاقے ہیں وہ غاصب صہیونی حکومت کے فائرنگ اور بمبارٹمنٹ کی عزت پر ہیں۔ آخر یہ ظالمانہ جنگ اور یہ نسل کشی کب تک جاری رہے گی، اور عالمی ادارے کب حرکت میں آئیں گے، اور بین الاقوامی ادارے اور تنظیمیں یا عالمی قانون جو ہے وہ کب تک اس کا تماشا دیکھتا رہے گا کہ انسانیت کے جسموں پر زال ظلم اور بربریت کا ناچ جاری رہے گا۔ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں کہ فلسطین کی تحریک مزاحمت کس پوزیشن میں ہے، اور جنگ بندی کے لیے جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں وہ کہاں پر ہیں، اسرائیل کے اندر صورتحال کیا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ صہیونی حکومت وہاں پر جا رہیت معاف کیجیے گا صہیونی حکومت قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے جو عوامی دباؤ ہے وہاں پر پڑنے والا اس کو فیس کر رہی ہے۔ مسجد الاقصیٰ پر آج بھی جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق جو انتہا پسند وزیر ہے اتمار بن غفیر، اس نے ایک بار پھر اس مقدس مقام کی بے حرمتی کی، اور اس پر فلسطینی تنظیموں کی جانب سے شدید رد عمل بھی سامنے آیا۔ اس پر ہم آج کے پروگرام میں غور کریں گے۔ اس کے علاوہ یمن کے میزائل حملے جو غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جاری ہیں اس کا بھی آج کے پروگرام میں ہم مختصر جائزہ لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہلے ایک رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔
ایسے وقت میں جب ساری دنیا کرسمس کے جشن اور نئے سال کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہے، غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے اور نسل کشی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران غزہ پٹی میں شدید سردی کے باعث 3 نومولود شہید ہو گئے، جبکہ غزہ کے رہائشی علاقوں پر صہیونی فوج کی بمباری میں 5 صحافیوں سمیت 20 فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں فلسطینی وزارت صحت کے ڈائریکٹر منیر البرش نے ایک بیان میں کہا کہ جنگ کے آغاز سے اب تک اس علاقے کے 10% باشندے شہید، زخمی یا لاپتہ ہیں، جن میں 3% کا تعلق عیسائی برادری سے ہے۔ ادھر ہفتے کے روز ویٹیکن چرچ کے سربراہ پاپ فرانسس نے ایک بار پھر غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حکومت کے فضائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے کھلا ظلم قرار دیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ ماہ شائع ہونے والی اپنی کتاب کے ایک حصے میں کہا تھا کہ عالمی برادری کو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں مزید تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں نسل کشی کی خصوصیات ہیں۔ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کا سلسلہ لگاتار 15ویں ماہ بھی جاری ہے، اور فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے جانے والے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں صہیونی حکومت کی جارحیت کے نتیجے میں شہدا کی تعداد 45,361 ہو گئی، جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 107,803 تک پہنچ گئی ہے۔ ان تمام جرائم کے باوجود صہیونی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ 447 دن کی جنگ کے باوجود وہ اس جنگ کے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے، جس کا مقصد تحریک حماس کو ختم کرنا اور غزہ سے صہیونی قیدیوں کی واپسی کو یقینی بنانا تھا۔ واضح ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو اور سابق وزیر جنگ یوآف گیلان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے، تاہم عالمی ادارے اس پر عمل درآمد سے قاصر ہیں۔
پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں انداز جہاں، ایک رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار قمر عباس۔ قمر عباس، پروگرام میں خوش آمدید۔
جی شکریہ آپ کا۔
قمر، ایک جانب دنیا کرسمس کے جشن میں مصروف ہے اور نئے سال کی آمد آمد ہے اور اس کی تیاریاں جو ہیں پوری دنیا میں دھوم دھام کے ساتھ جاری ہیں ہر سال کی طرح سے ہمیشہ، لیکن غزہ کے لوگوں کے مسائل و عالم اپنی جگہ پر ہیں اور ان میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر جو ہے وہ اسرائیل کے حملوں میں غزہ کے مختلف علاقوں پر شدت آئی ہے۔ توقع کیا تھی اور توقع کے برخلاف یہ جو صورتحال اب مسلسل سامنے آ رہی ہے غزہ کے حوالے سے، اس پر کیا کہیں گے؟ پھر گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔
دیکھیں کیا کہا جائے، آپ نے بہرحال کرسمس کا ذکر کیا، اور کرسمس ایک تہوار ہے، ایک معمولی تہوار نہیں ہے جسے کہیں گے، بلکہ دنیا میں سب سے بڑے تعداد کے حساب سے، اگر پیروکاروں کی تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے بڑے مذہب کے پیروکاروں کی عید ہے جسے کہیں، اور ان کی خوشی کا موقع ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو اس کی مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام کے حساب سے ہے، ان کے یوم ولادت کے موقع پر منایا جاتی ہے، اور حضرت عیسیٰ کا جو تصور ہے اسلام میں بھی اور مسیحیت میں بھی، وہ بہرحال امن و صلح اور انسانیت اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور عیسائی مذہب خود بھی جو جس چیز کی تبلیغ کرتا ہے اور جو اس کے رہنماؤں کو اپنی جو شبیہ پسند ہے وہ یہی ہے کہ ایک پرامن اور بڑے ہی پرامن لوگ ہوتے ہیں اس طرح۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو دنیا میں جتنے زیادہ مظالم ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں ماضی میں بھی، اگر آپ دیکھیں بڑے بڑے جو قتل عام ہوئے ہیں تاریخ انسانیت میں، تو اس میں بھی بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہی لوگ نظر آتے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ، جو دنیا کے
جو اپنے آپ کو
بڑے ہی پرامن کہے جانے والے دین سے خود کو متعلق بتاتے ہیں، اور بہرحال تو یہ افسوس کی بات ہے۔ لیکن اس سے زیادہ افسوس کی بات جو ہے جو جس نقطے کی طرف، کہ یہ غزہ کا جو المیہ ہے یہ اسے جتنا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے آغاز سے اب تک جتنے مذاہب ہیں دنیا کے، سب کے تہوار گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بھی، اور مسلمانوں نے بہت سارے ممالک میں اپنے جو مذہبی فرائض ہیں وہ تو انجام دیے ہی دیے، خوشیاں بھی منائی، اور بعض ممالک اسلامی ممالک میں تو جشن وغیرہ بھی
اسی اسپرٹ کے ساتھ
منائے گئے۔ تو بہرحال یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ غزہ کو سب نے بلا دیا، اور میرے خیال سے غزہ تو اب کسی دین یا کسی جغرافیہ یا ان سب دائروں سے تو
بالا تر آ چکا ہے، اور انسانیت کا
مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا المیہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے بغل میں رہنے والے لوگ اور ممالک حمایت نہیں کرتے, اور ہزاروں کلومیٹر, دسیوں ہزار کلومیٹر دور لیٹن امریکہ جیسے ممالک میں لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور حکومتیں حمایت کرتی نظر آتی ہیں, چونکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہو چکا ہے.
جی اچھا, اس میں ہم کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں اور پہلے بھی پروگراموں کے اندر ہم نے اس پر ڈسکس کیا ہے کہ بہرحال یہ جنگ 7 اکتوبر سے شروع ہوئی, بظاہر جو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یہ 7 اکتوبر کو ایک کارروائی کے بعد اسرائیل نے 8 اکتوبر سے کارروائی کا آغاز کیا, اور اس کارروائی کے نتیجے میں اب تقریباً 15 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ جس میں غزہ کے صورتحال اس منزل پر پہنچی ہے کہ جہاں ساری دنیا اور تقریباً تمام عالمی ادارے اور تنظیمیں اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نسل کشی کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا, یا کم از کم ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام شواہد اور قرائن ایسے ہیں کہ جو ایک اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہاں پر نسل کشی رونما ہو رہی ہے. اس تمام تر اعتراف کے باوجود وہ تحرک جو نظر آنا چاہیے عالمی اداروں اور عالمی تنظیموں کے اندر وہ دکھائی نہیں دے رہا. وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی میں, یعنی مطلب 14-15 ماہ کا عرصہ بہت کم نہیں ہوتا ہے, اتنا عرصے کے اندر تو کم از کم حقائق سامنے آ چکے ہیں, اب کس پوزیشن کے اندر ہے دنیا, کیا سوچ رہی ہے کہ اس جنگ کو کہاں لے جا کر جو ہے وہ روکنا ہے یا نہیں روکنا ہے, ختم کرنا ہے یا نہیں ختم کرنا؟
دیکھیں کئی باتیں ہیں, میں سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ 7 اکتوبر سے تو شروع ہوئی ہے, تو ایسا تو سبھی کو پتا ہے, آپ کو بھی بخوبی پتا ہے کہ یہ جنگ صہیونی حکومت کے وجود میں آنے سے پہلے سے ہی شروع کی جا چکی ہے, یعنی کاروائیاں صہیونیوں کی طرف سے یہ کاروائیاں بہت پہلے تھیں, اس سے قبل کی اقوام متحدہ میں اس ناجائز وجود کی تشکیل کا اعلان, اس سے قبل ہی اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائیاں فلسطینیوں کے خلاف شروع ہو چکی تھیں, اور بعد میں پھر وہی لوگ حکومت میں آئے جنہوں نے مختلف تنظیمیں بنا کے اور فلسطینیوں کے پورے پورے گاؤں جلا دیے, دہشت گرد باقاعدہ تھے وہ لوگ, گاؤں جلا دیے, قتل عام کیا, تو کاروائی جو ہے وہ تو کبھی رکی ہی نہیں اتنے برسوں میں. ہاں شدت کبھی زیادہ ہو گئی اور تو اسے جنگ کہا جانے لگا, اور جب شدت کم ہو گئی تو ظاہر بات ہے عام ہی صورتحال رہی. ورنہ آج غزہ میں 14 مہینوں سے جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس میں آپ مجھے کوئی ایک ایسا کام بتا دیں کہ جو اس سے پہلے اسرائیل نے نہیں کیا ہو. اس نے کیا اس سے پہلے اسپتالوں پر حملے نہیں کیے, کیا ڈاکٹروں کو قید نہیں کیا, ان کا قتل نہیں کیا, عام لوگوں کو قتل نہیں کیا, گھروں کو منہدم نہیں کیا, سب کچھ کیا ہے. ہاں اب یہ ہے کہ 14 مہینے میں ایک ساتھ بہت ہی بڑے پیمانے پر وہ یہ کر رہا ہے, تو یہ جنگ تو بہت پہلے سے شروع ہے, اور جس طرح سے اتنے برسوں سے اتنے عشروں سے دنیا کی جو طاقتیں انہوں نے نظر انداز کیا وہ اسے اب بھی کر رہی ہیں, اور جو یہ باتیں کر رہی ہیں وہ مجبوری میں کر رہی ہیں. ظاہر بات ہے بات تو کرنا چاہیے, آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے جو یورپی ممالک خاص طور سے, امریکہ تو عام طور سے امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا حکام کی سطح پر, وہ کھل کر حمایت کرتے ہیں اور بیان بھی دینے سے گریز کرتے ہیں عام طور سے, لیکن یوروپ کا دوسرا طریقہ ہے. یوروپ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ انسانی حقوق, آزادی, جمہوریت, ان سب کے دعوے بہت زیادہ ہیں یوروپ میں, تو وہ لوگ بیانات تو خوب اچھے اچھے دینے لگے ہیں اب, اور یہ کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, لیکن سب کچھ ان کے ہاتھ میں, کچھ کرتے نہیں ہیں. یعنی بھائی مثال کے طور پر فرانس ہے, اب اگر وہاں پر حکام کہہ رہے ہیں کہ بڑی مظالم ہیں اور ظلم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یا یورپی یونین ہے اس کے حکام کہہ رہے ہیں کہ یہ نسل کشی ہو کہا جا سکتا ہے یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو پھر کہیں نا بھائی آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایران پر پابندی عائد کر دیتے ہیں. ذرا سا آپ کسی ٹی وی چینل نے, ایران مخالف ٹی وی چینل نے ایک رپورٹ شائع کر دی مثلاً ایٹمی معاملے پہ, تو آپ جو ہے پابندی بڑھا دیتے ہیں. انسانی حقوق کے سلسلے میں ایک رپورٹ آ گئی کوئی, تو آپ اس پہ بھی پابندی. تو اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں تو کچھ کر کیوں نہیں رہے عملی طور پر؟ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی عزم کوئی ارادہ ہے, نہ اداروں میں ہے عالمی اور نہ ممالک میں ہے, کیونکہ وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے, کیونکہ وہ خود شامل ہیں اس میں نا. تو ظاہر بات ہے اپنے خلاف کیسے, آپ پس پردہ دیکھ لیں تو صہیونی حکومت کی کیا حیثیت ہے؟ صہیونی حکومت کی حیثیت یہی ہے کہ 7 اکتوبر کو جو دفاعی کاروائی شروع کی تھی حماس نے, تو اس کے دوسرے دن اس کو مدد کی ضرورت ہوئی. پہلے دن کوئی نہیں تھا تو کتنی بڑی جسے کہیں کہ کامیابیاں حماس کے مجاہدوں نے حاصل کر لی. دوسرے دن سے ہی امریکہ سامنے آ گیا, یعنی اس ایک تنظیم کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے. تو پھر وہ ظاہر بات اتنے برسوں سے جو مظالم کر رہی ہے تو کیسے کر رہی ہے, اپنے بل پہ تھوڑی کر رہی ہے.
ٹھیک ہے قمر, آپ نے اشارہ کیا حماس کا اور 7 اکتوبر کی کارروائی کا اور اس کے بعد کی جو صورتحال پیش آئی. ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو جنگ ظالمانہ شروع ہوئی, اس جنگ کا جو اب تک کا نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جو اطلاعات اور ہیں کہ تقریباً غزہ کے جو 10% لوگ ہیں وہ اس میں یا تو مارے گئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں یا جو ہیں لاپتہ ہیں یا زخمی ہیں. یہ صورتحال ہے, 80% سے زائد غزہ کا علاقہ جو ہے وہ نابود ہو چکا ہے, یعنی رہائش کے قابل نہیں.
جی بالکل, گھنرات میں
ظاہر ہے کہ آپریشن طوفان الاقصی یقیناً حماس نے ایک اسٹینڈ لیا تھا, اور اس حوالے سے اب بہت سارے سوالات جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے اسی غزہ اور حماس کے جو استقامت ہے اس کو پریشرائز کرنے کے لیے اور اس کو دبانے کے لیے اور اس کو نابود کرنے کے لیے یہ کارروائی شروع کی تھی, اور تقریباً اب 15 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے. آپ کے خیال میں اسرائیل کے جو تمام تر ظالمانہ اقدامات ہیں وہ کس حد تک غزہ کے جو تحریک مزاحمت خاص طور سے, ظاہر ہے کہ عوام تو نہتے عوام ہیں, ظاہر ہے کہ ان کو تو وہ ٹینکوں اور توپوں کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے تہہ تہہ کیا ہے, لیکن خود جو تحریک مزاحمت ہے اور استقامتی بلاک ہے غزہ کے اندر, چاہے وہ حماس کی شکل میں ہو یا جہاد اسلامی فلسطین کی شکل میں ہو یا دوسرے جو ریزسٹنس گروپ ہیں ان کی سطح کے اوپر ہو, کس حد تک وہ کامیاب رہے ہیں اس کو دبانے میں؟
دیکھیں جو اس طرح کی جنگیں ہوتی ہیں یہ شروع سے ہی رہا ہے, اس میں ہم اعداد و شمار کو ملاک اور معیار نہیں بنا سکتے کہ صاحب ادھر کے اتنے مرے تو ادھر کے اتنے مرے, یا ان کو اتنا نقصان ہوا یا ادھر تباہی آ گئی تو وہ جیتے ہیں, کیونکہ یہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ایک ظالم ظلم جب بھی کرتا ہے تو ظاہر بات ہے طاقتور ہی ظلم کرتا ہے اور کمزور پر, یہ بالکل سامنے کی بات ہے. اگر دو طاقتور ہیں تو ظاہر بات ہے وہ ایک دوسرے پہ ظلم تو نہیں کر پائیں گے نا. ایک کمزور ہوتا ہے ایک طاقتور ہوتا ہے, تو ظالم وہی ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے. تو جب مظلوم اور ظالم کا ٹکراؤ ہوگا تو یہ یقینی بات ہے کہ ظاہری طور سے نقصان مظلوم کو زیادہ پہنچے گا. اور تو دنیا کی جتنی جنگ آزادی آپ دیکھ لیں, بر صغیر کی ہی آپ دیکھ لیں کہ بھئی یہ جنگ بر صغیر کے عوام کی تھی اور انگریزوں کی تھی, تو آپ دیکھیں کہ نقصان کس کو زیادہ, اگر جنگ کی تاریخ نکالی جائے, مرنے والوں کی تعداد دیکھی جائے, تباہی کا اعداد و شمار نکالے جائیں, تو نقصان کس کو زیادہ ہوا.
صحیح.
تو اس طرح کی جنگوں میں یہ نہیں دیکھتا. بہت سے لوگ یہ غلط فہمی کرتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھیں غزہ تو کھنڈر میں بدل گیا, 50,000 لوگ شہید ہو گئے اور یہ ہو گیا, تو کیا ملا؟ تو ملا کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں مقصد کیا ہے, حماس یا مزاحمتی فرنٹ کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے آزاد کرنا اپنے ملک کو, اپنی سرزمین کو, اور ظالم کے خلاف جنگ لڑنا. تو ظاہر سی بات ہے تو وہی کام کیا جو جس مقصد ہے تو وہ کیا. وہ تو آپ چپ چاپ بیٹھے رہے تو پھر اس سے اچھا پھر مزاحمتی فرنٹ کی کون سی بات ہے, اور آزادی کی تنظیم کی کیا بات ہے, اور جنگ آزادی کی کون سی بات ہے, جد و جہد آزادی کیا ہے. پھر اگر اس طرح کا خیال کیا جائے تو جنہوں نے دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں جو اتنی ساری جنگ آزادی ہوئی ہے, وہاں بھی دیکھ لیں جن لوگوں نے جنگ آزادی کی شروعات کی ہے یا جو لڑے ہیں وہ کیا تھے, وہ کتنے مضبوط تھے, کتنی بڑی طاقت تھے, وہ کیا تھے, کچھ نہیں تھے انہوں نے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا. تو یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ 7 اکتوبر کا جو واقعہ وہ بالکل عین فطرت اور دنیا کے قوانین کے حساب سے, بھائی وہ حماس کا مقصد ہی کیا ہے, آزاد کرنا اس نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کیا. تو یہ تو ظاہری بات ہے. اب نقصان کس کو کتنا ہوا, کوئی بھی ملک آزاد ہوتا ہے تو ایسے تھوڑی آزاد ہو جاتا ہے, بڑی قربانیاں دینی ہوتی ہیں اس کے لیے. اور میں اس کے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اسی پروگرام میں, حماس کے ایک رہنما آئے تھے, یہ آغاز کی بات ہے میرے خیال سے 3-4 مہینے ہی کچھ ہوئے تھے غزہ کی جنگ کو, تو اسی پروگرام میں وہ شامل تھے, مہمان تھے, اور تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا ملا آپ کو, اتنا نقصان ہو گیا ہو گیا. تو انہوں نے یہی بات کہی, انہوں نے کہا کہ صاحب جنگ آزادی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں, الجزائر عرب, انہوں نے مثال دی الجزائر کو, آزاد ہوتے ہوتے 1,000,000 لوگ وہاں کے مارے گئے فرانس سے. ظاہر بات ہے اب فرانس جیسی طاقت کا قبضہ تھا الجزائر پہ, الجزائر میں جن لوگوں نے جنگ شروع کی تھی وہ کیا تھے, وہ کیا طاقت تھی ان کی فرانس کے مقابلے میں, اور کتنا نقصان ہوا, 1,000,000 لوگ مارے گئے, لیکن آخر کار آزاد ہوا. اسی طرح اور مختلف ممالک میں آپ دیکھ لیں, تو یہ تو ہے, لیکن ایسے میں ہوتا کیا ہے, ایک بہت بڑی سازش تھی جو بڑے پیمانے پہ امریکہ کی قیادت میں اور خاص طور سے ٹرمپ کی قیادت میں کی جا رہی تھی, وہ یہ کہ فلسطین کے معاملے کو ختم کر دیا جائے, اور یہ کہ صاحب عرب جو ہیں وہی سب سے بڑے دعوے دار سمجھے جا رہے تھے, ان کو قرار دے دیا گیا, اور یہ کہ بھائی ان سے تعلقات بہتر بنا لیے جائیں, سب تعلقات قائم ہو جائے اور فلسطین کو قانونی طور سے کاغذ پہ ایک زمین دے دی جائے, اور عملی طور پر اس میں بھی اسرائیل کا قبضہ رہے, جیسا کہ ابھی غرب اردن وغیرہ کے معاملے میں
دکھائی
دے رہا ہے. تو اس طرح کا یہ تھا, اور یہ بات ختم کے صاحب ہو گیا ان کا, چلو سب ختم ہو گیا, اب اسرائیل کو ایک ملک ہے اور دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے, اور اس طرح کی بات. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں 7 اکتوبر کا جو آپریشن تھا اس کی سب سے بڑی جو یہ کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ فلسطین کے مسئلے کو ایک عالم اسلام ہی کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا 7 اکتوبر کے واقعے نے. ایک دوسرا یہ واقعہ جو اتنے برسوں سے, کئی عشروں سے, جو ایک حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم, مزاحمتی فرنٹ کو ایک دہشت گردانہ فرنٹ کر کے جو میڈیا نے بہت ہی زیادہ مغرب میں اور دنیا میں یہ
تاثر دینے کی کوشش
دے دیا تھا, اور بہت سارے لوگ ہیں بھائی یہ حماس کیسے لوگ ہیں, یہ ہے وہ ہے, اور اسرائیل تو بڑا پرسکون ہے اور بڑا پرامن ملک ہے, اور یہ اس طرح کی جو باتیں کہی گئی تھی, تو اس ٹولے کو جو مافیا کا ٹولہ ہے اس کو جو ایک ملک کی حیثیت سے اور ایک اس کی حیثیت سے جو متعارف کرا دیا گیا تھا, اور لوگ تقریباً دنیا میں جو معلومات والے لوگ تھے ان کے علاوہ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان میں یہ کافی حد تک یہ باور بھی ہو گیا تھا, وہ اسے بالکل ختم کر دیا, جس میں اربوں ڈالر صہیونی لابی نے خرچ کیا تھا, مغربی میڈیا نے کتنی محنت سے یہ جو امیج بنائی تھی وہ پوری طرح سے ختم ہو گئی. آج ہر دین و ملت و مذہب اور قوم کے بچے کو پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا ظالم ہے, اور کس طرح سے بچوں کو ذبح کر رہا ہے, اور خواتین اور پریس اور سب سے میڈیا کوئی کسی طرح کا وہ نہیں ہے. تو یہ میرے خیال سے دوسرا بہت ہی اہم اثر ہے, اور اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اور بھی اس پر
گفتگو کریں گے. اچھا, اس وقت ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے اسکائپ پر, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محترمہ نرگس صاحبہ. السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید. محترمہ نرگس صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم.
جی سر.
جی, پروگرام میں خوش آمدید. محترمہ نرگس صاحبہ, ہم بات کر رہے ہیں سرزمین فلسطین کی تازہ ترین صورتحال, اور کرسمس کے موقع پر اور خاص طور سے نئے سال کے آغاز کے موقع پر جب دنیا خوشیاں منانے میں مصروف ہے, اور ایک عالمی جشن کے طور پر بہرحال منایا جاتا ہے کرسمس بھی اور نئے سال کا جشن بھی, تو اس وقت جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, جو لوگ اس میں شریک ہیں, ان خوشیوں میں شریک ہیں, اور عالمی برادری, عالم انسانیت, اس کی غزہ کے حوالے سے ذمہ داریاں کیا ہیں؟
دیکھیے, کسی بھی مذہب کا فیسٹیول ہو, انسانیت کا تقاضا تو یہی ہے کہ سب کی خوشی میں خوش ہوا جائے اور سب کو خوش ہونے کا موقع دیا جائے, اور اسرائیل کئی سال سے کئی لوگوں کی خوشیوں میں اڑچن پیدا کر چکا ہے اور کر رہا ہے مستقل. یہ دنیا کو دیکھنا ہے کہ وہ آتنکواد کا ساتھ دیتا ہے یا معصوموں کا ساتھ دیتا ہے, اور اس وقت اگر میری نظر سے کیا دنیا کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل ایک ٹیررسٹ ملک کے اس میں پیش کر رہا ہے اپنے اعمال کو, کہ وہ جو بھی کر چکا ہے اتنے ٹائم سے معصوموں کی جانیں لے چکا ہے, اور اتنے ٹائم سے وہ نہ جانے کتنے گناہ کر چکا ہے اور کتنے لوگوں کو ختم کر چکا ہے, پورے ملک کی تباہی, فلسطین کی تباہی, اور پھر لبنان کی تباہی, اور اب سیریا کا. تو یہ کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے, وہ جو کرنا چاہ رہا ہے, جو اس کی کرونولوجی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس نے اسرائیل کو کئی سال تک, کافی ٹائم تک اسرائیل میں تباہی مچائی. جب اس نے دیکھا کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر بدنام ہو رہا ہے, اس کی پول کھل رہی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے, تو اس نے لبنان کی طرف رخ کیا, اس نے ایران کے کمانڈرز کو شہید کیا، ایران کے پریزیڈنٹ کو مروایا، اس کے بعد اب اس نے سیریا پر رخ کیا، لیکن مطلب ڈائریکٹ نہ جا کے اس نے سہارا لیا ہے ترکی کا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اسرائیل فلسطین کا پیچھا چھوڑ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. وہ صرف فلسطین کی طرف سے لوگوں کی نظر کو ہٹانا چاہتا ہے، لوگوں کی سوچ کو ہٹانا چاہتا ہے. اس لیے اس نے یہ چال چلی ہے کہ وہ لبنان پر حملہ کرنے لگا، لبنان میں تباہی مچائی. اب وہ سیریا میں جو حرکتیں کر رہا ہے، جو اس نے ترکی کے فوج کے ساتھ جو اس نے سانٹھگانٹ کی ہے، اسے صاف ظاہر ہے کہ اس کی نیت انسانیت والی نہیں ہے. اور جو وہ ایک پیش کرنا چاہ رہا ہے ایران اور حزب اللہ کو کہ وہ آتنکوادی ہیں، وہ ایک آتنکوادی سنگھن ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آتنکوادی ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کی جان نہیں بچاتے اپنی جان کو قربان کر کے. اور افسوس ہوتا ہے مجھے ان 56 ملکوں پر، وہ 55 ملک جو خاموش بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ مسجد اقصی کو بچانا ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا عقیدہ اور ان کا جذبہ کیسا ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دینے کے بجائے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. بہت سارے ملک ایسے ہیں مسلم کے جو اسرائیل کو ہتھیار دے رہے ہیں، اسرائیل کو فوڈ پیکٹس پہنچا رہے ہیں. تو وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہاں پر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ آج تاریخ اپنے آپ میں دہرا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کربلا 2 شروع ہو گئی ہے، انسانیت ختم ہو رہی ہے.
جی میں یہاں پر کہنا چاہوں گا، بہرحال اسرائیل کے دہشت گردانہ اقدامات کے حوالے سے دنیا، ساری دنیا جانتی ہے اور اس کی دہشت گردی. اور تازہ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ تہران میں ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ کی جو شہادت تھی اس میں بھی صہیونی حکومت کا ہاتھ تھا. لیکن ظاہر ہے کہ ایرانی صدر کے جانب آپ نے اشارہ کیا، ایرانی صدر کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو تحقیقات ایران کے انٹرنل جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں ہائی لیول کی، انہوں نے جو کی ہیں، اس کے مطابق یہ ایک بہرحال حادثہ تھا. اور اس کے حوالے سے اس میں کوئی فی الحال تو جو رپورٹس ہیں اس میں کہیں ایسا ذکر موجود نہیں ہے. یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، ایک رپورٹ ملاحظہ کیجئے. آج بھی غاصب صہیونی حکومت کے انتہا پسند وزیر نے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی کوشش کی، اور جس کے بعد حماس کی جانب سے شدید رد عمل آیا ہے، اور عالمی خاص طور سے مسلم ممالک سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ اس کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں. ایک رپورٹ ملاحظہ کیجئے.
فلسطین کے اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں صہیونی حکومت کے داخلی سلامتی کے وزیر اعتمار بن گوئر کی سرکردگی میں انتہا پسند صہیونیوں کے مسجد اقصی پر حملے کو ایک بزدلانہ اور خطرناک حرکت قرار دیتے ہوئے اسلامی اور عرب اقوام سے اپیل کی کہ مسجد اقصی اور فلسطین کے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. حماس نے اس بیان میں کہا کہ جمعرات کی صبح مسجد الاقصی پر اسرائیلی دہشت گرد وزیر کا حملہ ایک خطرناک جارحیت ہے، جس سے صہیونی حکومت اور خاص طور پر انتہا پسند دھڑوں کی طرف سے مسجد اقصی اور اس کے عرب اور اسلامی تشخص کے بارے میں ان کے حملوں کی شدت کا پتہ چلتا ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ فاشسٹ قابض حکومت کی جانب سے اپنے انتہا پسند وزراء کو القدس اور مسجد اقصی میں اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کی کھلی چھوٹ دینا اور آئے دن اس مقدس مقام کی بے حرمتی کا ارتکاب صرف کشیدگی میں اضافے کا سبب بنے گا اور فلسطینی عوام اپنے مقدسات کے تحفظ کے لیے مزاحمت پر مجبور ہوں گے. واضح رہے کہ صہیونی حکومت کے داخلی سلامتی کے وزیر اعتمار بن گوئر نے یہودیوں کے تہوار ہانوکہ کے پہلے دن ایک بار پھر مسجد الاقصی پر حملہ کیا اور اس مقدس مقام کی بے حرمتی کا ارتکاب کیا ہے. اس موقع پر صہیونی حکومت نے انتہا پسند صہیونی ٹولے کی حفاظت کے لیے مسجد الاقصی کے صحن میں پولیس کے خصوصی دستے تعینات کر رکھے تھے. بن گوئر اشتعال انگیز کارروائی کرتے ہوئے متعدد بار مسجد الاقصی کی بے حرمتی کا ارتکاب کر چکا ہے. صہیونی وزیر کی جانب سے مسجد الاقصی کی بے حرمتی ایک ایسے وقت میں کی گئی جب اکتوبر 2023 میں غزہ پر شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت میں اب تک 45,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 1,07,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. اس دوران جنگ کے خاتمے کے لیے کی جانے والی تمام کوششیں، صہیونی حکومت کی جانب سے کی جانے والی معنی تراشیوں اور امریکہ کی جانب سے ویٹو کے بے دریغ استعمال کی وجہ سے ناکام ہو چکی ہیں. امریکہ اب تک کم سے کم 4 بار اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں غزہ میں جنگ بندی کی غرض سے پیش کیے جانے والے قرارداد کو ویٹو کر چکا ہے. سیاسی مبصرین امریکہ کے اس اقدام کو اسرائیل کے جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی میں واشنگٹن کی براہ راست مشارکت کے مترادف قرار دے رہے ہیں.
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انداز جہاں، گفتگو ہماری چل رہی ہے غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں ہندوستان سے سینئر تجزیہ نگار اور سماجی کارکن محترمہ میمونہ نرگس صاحبہ. ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں آؤں گا. مسجد الاقصی کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. آج بھی جیسا کہ اس رپورٹ میں آپ نے ملاحظہ کیا، غاصب صہیونی حکومت کے انتہا پسند وزیر نے ایک بار پھر مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی کوشش کی اور وہاں دھاوا بولا، اور یہ اقدام بہرحال پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ مسجد الاقصی کے حوالے سے جو صہیونیوں کی بدنیتی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں؟
دیکھیے، مسجد الاقصی پر تو ان کی بدنیتی آج سے نہیں ہے، کافی سال سے ہے، اور یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے کہ ان کا ارادہ کیا ہے اور شیطانیت کی طرف جو ان کا ارادہ ہے، جس کی وجہ سے ہی یہ قتل عام کر رہے ہیں
جی۔
اور مسجد الاقصی جو ہے وہ اسلامک نظریے سے بہت اہم مسجد ہے، اور میں سلام کرتی ہوں فلسطین کے غزہ کے ان مجاہدوں کو جو مظلوم بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں، جن کا بچہ بچہ مجاہد ہے اور بچہ بچہ مظلوم ہے، جن کا بوڑھا مظلوم ہے، جوان مظلوم ہے۔ پورے انڈیا کی بات نہیں کرتی میں، پورے جتنے بھی مسلم جہاں جہاں موجود ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، ایک ایران اور لبنان کو چھوڑ کے ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کس کہاں کھڑا کر رہے ہیں، کس جگہ پہ کھڑا کر رہے ہیں کہ وہ ایک جو اسلام کہہ رہا ہے کہ مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ اور ظالم کو بے نقاب کرو، تو وہ بول بھی نہیں پا رہے، مسلم دیشوں کے مسلم ملکوں کے لوگ یہ بیان تک نہیں دے پا رہے کہ اسرائیل غلط ہے، اور باقاعدہ کچھ تو اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ مسجد اقصی جو ایک ہمارا پہلا کعبہ ہی ہے، جو ہماری پہلی بیت الحرم ہے، ہمیں کیا اس کی حفاظت کرنے کا ہمارے اوپر کوئی فرض نہیں بنتا؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ مسجد اقصی کی حفاظت کرے اور اس کی حفاظت میں بولے، ساتھ آئے۔ خالی صرف فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر اس کا فرض نہیں بنتا، تو اسرائیل کا جو نظریہ ہے مسجد اقصی کو لے کر، اس کا نظریہ سب کو پتا ہے کہ وہ وہاں پر جو اپنا جو بھی ان کی عبادت کا طریقہ ہے، جو بھی جس کا بھی وہ دجال کو لانا چاہتے ہیں، جو بھی ان کا طریقہ ہے، جو بھی ان کی کرونولوجی ہے، جو اسلام کی کیٹیگری میں بالکل نہیں آتی اور جو بالکل گناہ ہے، اس کو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو 1400 سال پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے قربانیاں تو اسلام میں ہمیشہ دی گئی ہیں، آج بھی دی جا رہی ہیں اور ہمیشہ دیتے رہیں گے، لیکن مسجد اقصی کے لیے جو بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں، ان قربانیوں کا نتیجہ ضرور ایک دن رنگ لائے گا اور مسجد اقصی کو ضرور ہم آزاد کروائیں گے اسرائیل سے۔ یہ ہماری کوشش بھی ہے اور دعا بھی ہے
جی، انشاءاللہ مسجد اقصی آزاد ہوگی۔ قمر، اشارہ کیا انہوں نے مسجد اقصی کے حوالے سے مسلمانوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں، آج حماس نے بھی اس سلسلے میں بیان جاری کیا، اس رپورٹ میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا۔ حماس نے کہا کہ عالمی جو ادارے ہیں، خاص طور سے انہوں نے مسلم ممالک اور مسلم امہ سے کہا کہ وہ مسجد الاقصی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ظاہر ہے کہ اسرائیل پچھلے 70-75 برس میں اس کی کوشش رہی ہے کہ مسجد الاقصی اور سرزمین فلسطین میں جو اسلامی اور آثار ہیں ان کو مٹا دیا جائے، ان کو نام تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ یہ ظاہر کیا جائے کہ صاحب یہ علاقہ جو ہے وہ کبھی بھی اسلام سے متصل ہی نہیں رہا ہے۔ کس حد تک جو ہے اسرائیل کی یہ کوششیں کس حد تک کامیاب رہی ہیں، کس حد تک آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ کامیاب ہوں گی؟
دیکھیں، جہاں تک اسلامی ممالک کی بات ہے تو وہ تو بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے، جمود ہے، اور جیسا کہ ابھی کہہ رہی تھیں یہ کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، مسجد الاقصی اس سے پہلے بھی کئی بار توہین کی گئی ہے، اس کی بے حرمتی کی گئی ہے، اور جو خون میں ابال آیا ہے وہ انہی فلسطینیوں کے ہی خون میں آیا ہے، اور وہ سڑکوں پہ آئے اور انتفاضہ تحریک کا آغاز ہوا یہ مسجد الاقصی کی بے حرمتی سے ہی ہوا تھا۔ لیکن جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس وقت بھی جیسے تھے وہ آج بھی ویسے ہی ہیں۔
قمر عباس، آپ کا شکریہ، اور محترمہ نرگس صاحبہ کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے ہندوستان سے جوائن کیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔